جمعرات 15 دسمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ شام کے شہر حلب پر شامی فوجوں کے قبضے کے بعد باغیوں کا انخلاء جاری۔ حلب میں کامیابی کے بعد روسی ساکھ میں کیا فرق پڑا؟ تجزیہ کار۔
شام کا تعین برسلز میں نہیں ہوگا، واشنگٹن میں نہیں ہوگا، بلکہ ماسکو، تہران اور انقرہ مل کے کریں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد باغیوں کے زیر تسلط علاقہ خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ زخمیوں اور بیمار شہریوں کا پہلا قافلہ شہر کے مشرقی حصے سے نکل آیا ہے۔ ہزاروں باغی جنگجو اور ان کے اہل خانہ بھی شہر چھوڑ رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ خان۔
حلب میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد باغیوں کے زیر تسلط علاقہ خالی کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ زخمیوں اور بیمار شہریوں کا پہلا قافلہ شہر کے مشرقی حصے سے نکل آیا ہے۔ ہزاروں باغی جنگجو اور ان کے اہل خانہ بھی شہر چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشرقی حلب سے زخمیوں کو نکالنے والی ایمبولینسز کو اس وقت واپس ہونا پڑا جب ان پر فائرنگ کی گئی۔ مشرقی حلب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے شہریوں کو نکالنے کے لیے باغیوں کی جانب سے نئے معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے منگل کو ہونے والا سمجھوتا ناکام ہو گیا تھا، جس کے بعد شہر پر شدید بمباری کی گئی تھی۔
کراچی میں آج پاکستان کے نامور گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تبلیغی جماعت کے مبلغ مولانا طارق جمیل نے نماز کی امامت کروائی اور ایک طویل خطبہ بھی دیا، جو کئی ٹی وی چینل سے لائیو نشر کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ریاض سہیل۔
جنید جمشید کی میت گزشتہ شب ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی تھی، جہاں اسے شفا اسپتال کے سرد خانے میں رکھا گیا۔ آج دوپہر کو میت شفا ہسپتال سے نیوی اہلکاروں کے اسکارڈ کے ساتھ ڈیفینس میں واقع AKD گراؤنڈ پہنچائی گئی، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میت کو پاکستان کے قومی جھنڈے میں لپیٹا ہوا تھا۔ نماز جنازہ میں ڈاکٹر فاروق ستار، عمران اسماعیل، سابق کرکٹر انضمام الحق کے علاوہ تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں سمیت ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت دارالعلوم کورنگی منتقل کی گئی، جہاں جنید جمشید کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کی گئی۔ واضح ہے کہ جنید جمشید چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے پی آئی اے کے ATR طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
پاکستانی فوج نے اپنے نئے مرکزی ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ جنرل عاصم کو GHQ میں IG آرمز مقرر کیا گیا ہے۔ عالمی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میانمار میں روہنگیا اقلیت کی جانب سے سرحدی محافظوں پر حملے میں ملوث افراد کے تانے بانے سعودی عرب سے ملتے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
اس سال اکتوبر میں میانمار کے سرحدی محافظوں پر ہونے والے حملے میں 9 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جس کے بعد مسلم اکثریتی ریاست رکھائن میں روہنگیا آبادی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم حرک الیقین کا قیام بھی سعودی عرب میں عمل میں آیا تھا اور اس کے آپریشنز کی نگرانی بھی وہیں سے کی جاتی ہے۔ ICG کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی یہ رپورٹ اس گروپ کے 6 ارکان کے انٹرویوز کی بنیاد پر تیار کی ہے۔
پاکستان کے ضلع جہلم میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی برطانوی نژاد خاتون سامیہ شاہد کے والد کو شواہد نہ ہونے پر ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ سامیہ کے والد چودھری محمد شاہد پر اپنی بیٹی کے قتل میں معاونت کا الزام تھا، جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جمعرات کو کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے مطابق مقدمے میں استغاثہ نے الزام کو ثابت کرنے کے لیے شواہد مہیا نہیں کیے، جبکہ عدالت صرف پولیس کی تحقیقات کی روشنی میں کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی۔ یاہو کا کہنا ہے کہ 2013 میں ہونے والے ایک ہیکنگ سے کم 1 ارب صارفین کے اکاؤنٹس متاثر ہوئے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں خدائے نور ناصر۔
انٹرنیٹ جائنٹ یاہو کا کہنا ہے کہ 2013 میں ہونے والی ایک ہیکنگ سے کم از کم 1 ارب صارفین کے اکاؤنٹس متاثر ہوئے تھے۔ ہیکنگ کا یہ واقعہ سن 2014 میں ہونے والی اس ہیکنگ سے الگ ہے، جس کے دوران ہیکرز کو 50 کروڑ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ یاہو کا کہنا ہے کہ اس ہیکنگ کے دوران صارفین کے نام، فون نمبرز، پاسورڈز اور ای میل ایڈریسز لیے گئے، تاہم بینک اور ادائیگیوں سے متعلق معلومات نہیں چرائی گئیں۔ یاہو نے گزشتہ بدھ کو اپنے صارفین سے کہا تھا کہ وہ اپنے پاسورڈز اور سیکیورٹی سوالات بدل دیں۔
ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق تازہ تصاویر سے جنوبی بحیرہ چین میں مصنوعی جزیروں پر چینی دفاعی فوج کی بڑی تعداد میں موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جزیروں پر ان کی تنصیبات جائز اور قانونی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک۔
امریکی تھنک ٹینک کی جانب سے شائع کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں 7 مصنوعی جزیروں پر طیارہ شکن توپیں اور دفاعی میزائل نظام نصب ہیں۔ ایشیا میری ٹائم ٹرانسپیرنسی انیشیٹو نامی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ 4 جزیروں پر مسدس کی شکل کی عمارتوں کی تعمیر کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہے۔ نئی عمارتیں پہلے سے 3 جزیروں پر موجود عمارتوں کے مقابلے میں جدید ہیں، لیکن اب انہیں یقین ہے کہ یہ عمارتیں چینی فوج کے زیر استعمال ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق کئی عمارتوں میں طیارہ شکن توپیں نصب ہیں اور ان کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں ان توپوں کی نالوں کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیدھا شام کی تازہ صورتحال سے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بعد باغیوں کے زیر تسلط علاقے خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 200 زخمیوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ ان علاقوں سے بدھ کے روز جنگجوؤں اور شہریوں کو نکالا جانا تھا، تاہم اس مقصد کے لیے کی جانے والی جنگ بندی آخری وقت پر ناکام ہو گئی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
جن علاقوں سے انخلا شروع کیا جا رہا ہے ان کے باہر پہلے ہی سے امدادی تنظیموں کی بسیں اور ایمبولینسز موجود تھیں۔ علاقے چھوڑنے والوں کو ایک خصوصی راہداری کے ذریعے ادلب شہر بھیجا جا رہا ہے۔ روس ڈرونز کے ذریعے اس راستے کی نگرانی کرے گا۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کتنے لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ موجود نہیں ہے، تاہم مکمل انخلا کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق پہلے مرحلے میں 4,000 باغیوں اور ان کے خاندانوں کو حلب کے جنگ زدہ علاقوں سے نکالا جائے گا۔ مشرقی حلب میں کام کرنے والے ایک صحافی سہرال شمیل نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انخلا شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے انخلا کے لیے لائی گئی ایمبولینسز پر فائرنگ کی گئی۔
انخلا کا عمل اب مستحکم انداز میں جاری ہے، تاہم انخلا شروع ہونے سے پہلے فائرنگ ہوئی تھی۔ ایمبولینسوں کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جو کہ مریضوں کو باغیوں کے علاقے سے نکال رہی تھی۔ فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے، جن میں مشرقی حلب میں شہری دفاعی تنظیم کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ تاہم ابھی تک انخلا جاری ہے، 20 بسیں شہر میں داخل ہوئی ہیں اور لوگ ان کی جانب دوڑ رہے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد جنگ زدہ علاقوں سے نکل سکیں۔
باغیوں اور شہریوں کے انخلا کا نیا سمجھوتا شام کے اتحادی روس اور حزب اختلاف کے حامی ترکی کی کوششوں سے طے پایا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والا سمجھوتا ایران اور روس کے اعتراضات کے باعث ناکام ہو گیا تھا۔ یورپی یونین کی فورن پالیسی چیف فیڈریکا مونگارینی نے ایران اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی مفادات پر شہریوں کی زندگی کو ترجیح دیں۔
ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے مشرقی حلب میں شہریوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ میں نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے بات کی ہے اور ہم اقوام متحدہ کے ساتھ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تاکہ روسی حکام پر زور دیا جا سکے کہ وہ ان حالات میں شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے۔
اقوام متحدہ کے امدادی مشیر جان ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ انخلا کا عمل جاری ہے، لیکن اس میں کچھ مشکلات ہیں۔ جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے حلب سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔
ہم سب شدت سے یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ حلب کی یہ جنگ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اسے ایک نسل نے 4 سال میں برباد کر دیا ہے۔
ہائے ہائے، 4 برس پہلے شام چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کی بہن ابھی بھی اپنے شوہر اور بچے سمیت مشرقی حلب میں پھنسی ہوئی ہے۔ حائد ان کی زندگیوں کے لیے پریشان ہیں۔
اگر انخلا کا عمل ایک مرتبہ پھر رک گیا تو لوگ یقینی طور پر چند گھنٹوں میں مارے جائیں گے، کیونکہ اب حکومتی فوجیں اپنا آپریشن مکمل کرنے کے قریب ہیں اور وہ انتقام لیں گے۔ انخلا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔
ایک اندازے کے مطابق مشرقی حلب میں 12,000 باغیوں کے خاندان محصور ہیں۔ سمجھوتے کے مطابق زخمیوں، جن میں باغیوں کے زیر کنٹرول شمال مغرب میں 2 شیعہ دیہات کے ایرانی جنگجو بھی شامل ہیں، کو بھی علاقے سے نکالا جا رہا ہے۔
حلب کی صورتحال تفصیل بتا رہی تھیں شمائلہ جعفری، اور اسی پر میں نے مزید بات کی لندن میں امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نجم عباس سے۔ ان سے پوچھا کہ شام کے شہر حلب کی لڑائی میں شامی افواج کی کامیابی کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اسٹریٹیجک تبدیلی اب کیا آئے گی؟
دیکھیے، اگر آپ ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں تو اس وقت ذرائع ابلاغ جو ہے وہ روسی قیادت کی بات کر رہے ہیں شام کی صورتحال کے حوالے سے، وہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولتنبرگ کا نام نہیں لے رہے، نئے منتخب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا نام نہیں لے رہے، یا جانے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا نام نہیں لے رہے۔ تو روس کا ایک ہدف یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک سینٹر پوزیشن پہ لائے اور اپنے جتنے حلیف ہیں ان سے جو ہے وہ مقبولیت کی روشنی، اسپاٹ لائٹ آف فیم جو ہے وہ چھین لے، تو جس میں یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو اس کے سیاسی حریف ہیں، مثال کے طور پہ یوکرین کے صدر پر پیٹر پروشن کا، وہ سائیڈ لائن کر دیے جائیں، انہوں نے یہ بھی کر لیا۔ تیسرا ان کا ہدف یہ ہے کہ جو اقتصادی پابندیاں، اکانومک سینکشنز روس پہ لگائی گئی تھیں، وہ معاملات کو اتنا جو ہے وہ حالات کو خاص طور پہ شام میں اتنا اپنے حق میں موڑ لیں کہ یورپ اور امریکہ دونوں اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ آنے والے سال میں جو ہے کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر جو ہے وہ روس کو زیادہ کنسیشن دی جائے اور روس کو جو ہے ایک بہتر پوزیشن دی جائے۔ تو یہ وہ اہداف تھے جو روس نے اپنے ذہن میں رکھے تھے اس سے پہلے کہ امریکی قیادت جنوری میں جو ہے وہ پہلے حلف اٹھائے، اور پھر اگلے چھ مہینے تک جو ہے وہ صرف تعیناتیاں ہوں گی، اپوائنٹمنٹس ہوں گے، اور پالیسی بننے میں اس سے زیادہ وقت درکار ہے۔ تو اس خلا سے روس نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور یورپین یونین میں بھی جو اس کی پوزیشن ہے اس کو اس نے اپنی زیادہ کنسیشنز ڈرا کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا ہے۔
تو روس نے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا لیا ہے، لیکن اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے یا جو مغربی اتحادی ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اس کو اس کی گردن دبانے کے لیے؟
یہ بہت آپ نے حساس سوال کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہو سکتا تھا کہ سیریا کے ارد گرد جو حلیف تھے ان کے ساتھ ایک آواز ہو کر اور یک جان ہو کر جو ہے وہ ایک حکمت عملی بنائی جاتی، وہ نہیں بن سکی۔ بلکہ ہوا یہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ روسی ذرائع ابلاغ میں، کہ شام کا جو ہے وہ آنے والے حالات کا تعین اس وقت برسلز میں نہیں ہوگا، واشنگٹن میں نہیں ہوگا، بلکہ ماسکو، تہران اور استنبول، انقرہ مل کے کریں گے۔ یہ ایک نئی ڈائنامکس جو ہے وہ صورتحال کو کہہ رہی ہے، کہ جو پلرز آف پاور تھے یا سینٹرز آف پاور تھے یا قوت کے جو مراکز تھے جو پہلے ان معاملات میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں نئے مراکز جو ہیں اس فیصلے کے وہ ابھر کے سامنے آئیں گے، کہ جس میں ترکی کو نیٹو سے توڑا گیا ہے، ترکی کو جو ہے وہ مغربی اتحاد سے توڑا گیا ہے، اور ایران کو جو ہے وہ ایک نئی ایک طریقے سے پوزیشن کے طور پہ لایا جا رہا ہے، کہ جس سے مشرق وسطی کی دوسری عرب ریاستوں کے جو وہاں پر رسوخ تھا اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو مغرب کے حلیف تھے عرب ممالک، وہ بھی اپنی پوزیشن کو اس عدم فیصلہ اور عدم بے عملی کی وجہ سے جو نا اپنے آپشنز کو کم سے کم تر پا رہے ہیں۔
لیکن اب کیا مطلب ان کی کوشش کیا ہو سکتی ہے، مطلب سافٹ انڈر بیلی کون سے پوائنٹس ہوں گے جہاں یہ دباؤ ڈال سکیں گے یا ڈی سٹیبلائز کر سکیں گے روس کو؟
دیکھیے، پوٹینشلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ روس کی سرحد کے ساتھ ساتھ یوکرین میں جو ہے وہ کچھ بے چینی بڑھے، روس کے اندر سیاسی مظاہرے بڑھیں۔ چیچنیا کی صورتحال اس وقت بہت مستحکم ہے، لیکن اگر وہاں سے کوئی حالات میں ابتری کی جو ہے خبر آئے تو یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔
یہ تھے ڈاکٹر نجم عباس، روس کی پوزیشن پر بات کر رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اب کیا پوزیشن ہے شام کے حوالے سے؟ یہ سوال میں نے پوچھا دفاعی امور کے ماہر اور پینٹاگون کے سابق مشاورت کار ڈاکٹر احسان احراری سے۔
دیکھیے، امریکہ کا موقف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اوباما جانے والے ہیں، ٹرمپ آنے والے ہیں، ٹرمپ نے ابھی کوئی ڈکلیریشن نہیں کیا ہے کیا کریں گے اس کے تعلق سے، اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی پالیسی یہ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے چپ چاپ رہے گا، وہ ان پہ رلائی کرے گا خرچ کے اوپر، اور امریکہ پر بمباری کرے گا چیز کے اوپر۔ اس دوران میں جو ہے رشیا کا موقف یہ رہا ہے کہ رشیا نہ صرف اگریسولی تباہ کر رہا ہے پرو امریکن فورسز کو سسٹمیٹیکلی، بلکہ رشیا کا موقف یہ رہا ہے کہ اس موقع کا بہت ہی ناجائز یا اپنے رشک کے مد نظر سے جائز فائدہ لے کے وہ اسد کی گورنمنٹ کو مضبوط کر دیں گے وہاں پہ.
ٹھیک ہے, روس کی تنقید رہی ہے کہ امریکہ جو ہے ایک طرح سے حمایت بھی کرتی رہی ہے انڈائریکٹلی داعش کی.
وہ چارج جو ہے ان کا بیجا نہیں ہے, اس لیے کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ یہ القاعدہ کے فیور میں ہے, مگر افیلیٹڈ ہے, مگر امریکہ نے اس کو جو ہے ڈکلیئر نہیں کیا کہ اس کو ہم اس کو نہیں ماریں گے, بلکہ ان کو مارا بھی انہوں نے. بلکہ اصل میں ان کی سپورٹ سعودی کر رہا ہے, ان کی سپورٹ قطر کر رہا ہے, اور ان کو جو ہے ان کی سپورٹ ترکی کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو چیز جو پوٹن کے کام آ رہی ہے, پوٹن کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ الائیڈ فورسز میں کوئی ایک جہتی نہیں ہے. ترکی اور امریکہ میں بہت سخت اختلافات ہیں. امریکہ استعمال کر رہا ہے کرڈش فورسز کو, پیشمرگا کو, اور ترکی بھی بہت ہی سخت خلاف ہے اس کو. اس کو معلوم ہے ترکی کو کہ اگر کرڈس کی وجہ سے اسد کو شکست ہوئی تو کردستان بن جائے گا سیریا کے کردش ایریا اس میں اور ناردرن عراق میں. تو اردوغان جو ہے ہمیشہ بہت ہی خلاف رہا ہے وہ کردش فورسز کے استعمال میں.
اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, جو روس اور امریکہ کے درمیان ایک طرح کے مذاکرات ہو رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, وہ اب سلسلہ کہاں کھڑا ہے؟
دیکھیے, وہ سلسلہ میں نہیں سمجھتا اس سلسلے کا کوئی اہم نظریہ نکلے گا امریکہ کے مد نظر سے, اس لیے کہ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موقف کیا ہوگا. اس میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم جو ہے بشار اسد کو ہمارا مقصد نہیں ہے کہ بشار اسد کی حکومت ختم ہو جائے. ٹرمپ تو یہ کہتا ہے کہ وہ آئسس کو تباہ کر دے گا. وہ تو اب چونکہ ٹرمپ کے نئے سیکرٹری جو ڈیفنس جن کا تقرر ہوا ہے, نامنی ہے جنرل میڈس, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا مشورہ دیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب پریزیڈنٹ ہو جائیں گے ٹرمپ. میں سمجھتا ہوں کہ اسد گورنمنٹ کی تباہی کے امکانات تقریباً 10% میں نہیں رہے اب. مگر دیکھیے, جو ہم لوگ جو اصل بات جو ہم لوگ نہیں توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ اس میں اتنا خیال بڑا ہوا ہے سیریا کے اندر کہ اگر آئسس پوری طرح سے تباہ بھی ہوئی تو وہ تتر بتر ہو جائے گی, وہ زبردست انسرجنسی شروع کر دے گی, اور انسرجنسی کے کنٹرول میں جو ہے کوئی صحیح معنوں میں سیریا میں کسی کا فتح ہونا بہت مشکل ہے. ایران بہت بری طرح سے اس کا مصوبہ ارادہ یہ ہے کہ وہ اسد کو قائم رکھے. مگر دیکھیے, سیریا جو ہے ایک سنی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے. عراق کی طرح سے نہیں ہے کہ شیعہ 65% جو ہے 65% شیعہ ہے. تو ایران کو معلوم ہے کہ جیسے ہی بمباری ختم ہوئی یہ پرو امریکن فورسز ایک جا ہو جائیں گی وہاں پہ. وہ پرو امریکن فورسز تو ایران بولتا ہے, پرو امریکن فورسز تو رشیا بولتا ہے ان کو. یہ صحیح معنوں میں یہ اسلامسٹ فورسز ہیں, مگر یہ بولتی ہیں اپنے آپ کو کہ ہم القاعدہ کے فیور میں نہیں ہیں, ہم صرف اسد کو نکالنا چاہتے ہیں. مگر ان کی بات کوئی یقین نہیں کرتا, اور یقین کرنا چاہیے بھی نہیں, اس لیے کہ وہ سپرفیشلی تو القاعدہ کے اگینسٹ میں ہے, مگر صحیح معنوں میں القاعدہ سے افیلیئٹڈ ہے.
یہ تھے ڈاکٹر احسان عراری. تو شام کے شہر حلب میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے کہاں اب جائیں گے, اور یہ کہ وہ تھے کون, یہ سوال میں نے پوچھا عالمی جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے مصنف عارف جمال سے.
جی, اس وقت الیپو اور سیریا یا عراق کی سچویشن تو بہت زیادہ گمبھیر اور کنفیوزنگ ہے. مختصر میں یہ کہوں گا کہ الیپو میں جو لوگ ابھی ڈیفیٹ ہوئے ہیں اور جن کو ویسٹرن پریس ماڈریٹ بھی کہتا رہا ہے, یہ بنیادی طور پر سنی ایکسٹریمسٹ ہیں جن میں اسلامک اسٹیٹ والے کچھ لنکڈ گروپ بھی ہیں, اور جن لوگوں نے ابھی آئے ہیں وہ گروپ ہیں جو بشار اسد اور ایران اور رشیا کی آشیرواد جنہیں حاصل ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک عجیب سا کانفلکٹ ہے جو کہ نہ صرف کولڈ وار کی طرح ریپرزینٹ ہو رہا ہے, بلکہ مسلم ورلڈ کے جو سنی اور شیعہ کانفلکٹ ہے اس کو بھی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے.
تو کوئی مخصوص گروپس ہیں, لیکن کیونکہ یہ جیسے روس اور شامی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے جہادی فائٹرز ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟
بالکل، حتمی طور پر تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اس پر بات نہیں اس وقت کرنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ صداقت ضرور ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور جو اندر کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی باہر سے مدد حاصل ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سنی پاپولیشن ہے بشار اسد کے خلاف سیریا میں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ان میں شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیوٹرل ہیں اور وہ اس کانفلکٹ میں مارے جا رہے ہیں۔
لیکن جو مین جو لڑ رہے تھے، جو مسلح تھے، وہ کون، ان کا پروفائل کیا ہے، اور ان کو جیسے اسلحہ اور حمایت کہاں سے مل رہی تھی، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
ان کو مختلف طریقوں سے اسلحہ اور حمایت مل رہی تھی، ان میں اسلامک اسٹیٹ لنکڈ لوگ بھی تھے، ان سے بھی آ رہا تھا، اس کے علاوہ جو سنی ریڈیکل اسٹیٹس ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی آ رہا تھا، اور مختلف رپورٹس جو ظاہر کرتی ہیں کہ جو اور سنی اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کی، وہ بھی ان کو سپلائی کر رہی تھی، امیرکنز بھی ان کو کچھ نہ کچھ مدد کر رہے تھے، اور یونائٹیڈ کنگڈم کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کو ہیلپ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے ملک بھی کچھ نہ کچھ مدد کر رہے تھے۔ یہ تو یہاں تک تو کہا جا سکتا ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایگزیکٹ کتنی مدد کس نے کی۔
اچھا عارف جمال، یہ بتائیں کہ یہ جن کو شکست ہوا ہے، جن گروپوں کو حلب میں، اب یہ جو جہادی گروپ ہیں، شدت پسند فائٹرز ہیں، جنگجو ہیں، وہ کدھر جائیں گے، ان کا کہاں کا رخ کریں گے آپ کے خیال میں؟
ہم نے پچھلے 30-35 سال میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی جہادی ڈیفیٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں سے لے کر کے دوسرے ملکوں میں کہیں ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ مختلف ملکوں میں ایمرج ہوں گے، مختلف جہادی تھیٹر بن رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیے، یہ جو سیریا کا کانفلکٹ ہے، چھوٹا سا جو الیپو پر ہم فوکس کر رہے ہیں، اس میں صرف سیرین یا عرب انوالو نہیں ہے، اس میں ہر اکثر مسلمان ملکوں سے لوگ آئے ہوئے دکھ رہے ہیں، پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کانفلکٹ میں دونوں طرف آئے ہیں۔ تو جیسے مثلا پاکستان سے جو لوگ آئے تھے، وہ کچھ لوگ پاکستان چلے جائیں گے، کچھ لوگ شاید بھارت کا رخ کریں، کچھ لوگ ایک اور نیا جو اسلامک تھیٹر ابھر ہے برما میں، ادھر چلے جائیں۔
یہ تھے عارف جمال۔ ادھر عالمی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میانمار یا برما میں روہنگیا اقلیت کی جانب سے سرحدی محافظوں پر حملے میں ملوث افراد کے تانے بانے سعودی عرب سے ملتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم حرق الیقین کا قیام بھی سعودی عرب میں عمل میں آیا تھا، اور اس کے آپریشنز کی نگرانی بھی وہیں سے کی جاتی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے کاشف قمر سے۔
رواں سال اکتوبر میں میانمار کے سرحدی محافظوں پر ہونے والے اس حملے میں 9 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جس کے بعد مسلم اکثریتی ریاست رکھائن میں روہنگیا آبادی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ ریاستی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس کریک ڈاؤن میں اب تک 86 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ 27,000 افراد، جن کی اکثریت روہنگیا اقلیتی آبادی پر مشتمل ہے، سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش جا چکی ہے۔ میانمار کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس حملے میں روہنگیا افراد کو غیر ملکی شدت پسندوں کی معاونت بھی حاصل تھی۔ بدھ کی شام جاری ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حرکت الیقین کا ہیڈ کوارٹر مکہ میں ہے، اسے چلانے والی کمپنی 20 ارکان پر مشتمل ہے، اور یہ تمام افراد یا تو روہنگیا پناہ گزین ہیں یا کم از کم روہنگیا نسل سے ہیں۔ آئی سی جے کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب سے ہی تعلق رکھنے والے 20 کے قریب دیگر روہنگیا جنگجو، جن میں ان کے پاکستان میں پیدا ہونے والے رہنما عطا اللہ بھی شامل ہیں، رکھائن میں کارروائیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ سرحدی محافظوں پر حملے سے پہلے یہ روہنگیا جنگجو، جو کہ ممکنہ طور پر پاکستان اور افغانستان میں لڑتے رہے ہیں، 2 برس تک شمالی رکھائن میں دیہاتیوں کو اسلحے کے استعمال اور گوریلا طرز کی لڑائی کی تربیت بھی دیتے رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گروپ کے ارکان کے انٹرویو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2012 میں رکھائن میں پرتشدد واقعات کے آغاز کے بعد عطا اللہ سعودی عرب سے غائب ہوئے، اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور دیگر ممالک گئے، جہاں انہوں نے جدید گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کی۔ آئی سی جے کا کہنا ہے کہ القاعدہ اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ برصغیر میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کا فائدہ اٹھا کر انہیں شدت پسندی کی جانب مائل کر سکتے ہیں، اور کچھ روہنگیا جنگجو بین الاقوامی شدت پسندوں سے رابطے میں بھی ہیں۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپ رکھائن میں شہریوں پر حملوں میں ملوث نہیں ہے۔
یہ تھے کاشف قمر، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی، عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف برسبن میں پہلے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ختم ہونے پر 288 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ کپتان سٹیفن سمتھ 16ویں سینچری مکمل کرتے ہوئے 110 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ پیٹر ہینڈسکوم 64 رنز پر ان کے ساتھ کریز پر موجود تھے اور دونوں چوتھی وکٹ کی شراکت میں 137 رنز کا اضافہ کر چکے ہیں۔ اوپنر میٹ رینشا نے 71 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اوپنر ڈیوڈ وارنر اور میٹ رینشا نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 70 رنز کا اضافہ کیا۔ ڈیوڈ وارنر 32 رنز بنا کر محمد عامر کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوئے۔ عثمان خواجہ کو 4 رنز پر یاسر شاہ نے آؤٹ کیا۔ رینشا اور سمتھ نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 76 رنز کا اضافہ کیا۔ یہ شراکت وہاب ریاض نے رینشا کو سرفراز احمد کے ہاتھوں کیچ کرا کر ختم کی۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچواں اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے چنئی میں شروع ہو رہا ہے، جہاں چند روز پہلے آنے والے سمندری طوفان نے تباہی مچائی تھی۔ تاہم تامل ناڈو کرکٹ ایسوسی ایشن اس ٹیسٹ میچ کو ممکن بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ بھارت کو سیریز میں 3-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں کھیلی جانے والی ون ڈے سیریز کی کارکردگی ون ڈے کپتان اظہر علی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اظہر علی کے ناکام ہونے کے بعد سرفراز احمد کو کپتان بنایا جا سکتا ہے۔ شہریار خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصباح الحق کے ریٹائر ہونے کے بعد سرفراز احمد تینوں فارمیٹس میں قیادت سنبھال سکتے ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے سنڈرلینڈ کو 1 سے شکست دے دی۔ یہ چیلسی کی لگاتار 10ویں کامیابی تھی، جس کے بعد وہ 40 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے، اور دوسرے نمبر کی ٹیم لیورپول سے وہ 6 پوائنٹس آگے ہیں۔ لیورپول نے مڈلسبرو کو 3 سے ہرا دیا۔ پوگبا اور ابراہیموویچ کے گول نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو کرسٹل پیلس کے خلاف 2-0 سے کامیابی دلا دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ ادھر پاکستان کے ضلع جہلم میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے والد کو عدالت نے شواہد نہ ہونے پر ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نازش ظفر سے۔
برطانیہ میں حکام کی جانب سے 3 افراد یعنی 2 خواتین اور 1 مرد سے بچے کی پیدائش قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ یہ اقدام بچوں کی جان لیوا جنیاتی امراض کے ساتھ پیدائش کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد باغیوں کے زیر تسلط علاقہ خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں اور بیمار شہریوں کا پہلا قافلہ شہر کے مشرقی حصے سے نکل آیا ہے۔ پاکستان فوج نے اپنے نئے مرکزی ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ عالمی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میانمار میں روہنگیا اقلیت کی جانب سے سرحدی محافظوں پر حملے میں ملوث افراد کے تانے بانے سعودی عرب سے ملتے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو پاکستان میں انڈیا کی مداخلت اور دہشت گردی کی معاونت اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری بقول ان کے ظلم و زیادتی کا معاملہ برطانوی پارلیمان میں اٹھائے جانے کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے اپنے انڈین ہم منصب سے اس سلسلے میں بات کی ہے. اسلام آباد سے سنیے شمائلہ خان کی رپورٹ.
دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان نفیس زکریا نے انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بیانات کو تمام سفارتی آداب، اقوام متحدہ کے چارٹر اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. حال ہی میں راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ اگر سرحدی دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو جلد ہی پاکستان 10 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. آج ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے کہا کہ عالمی برادری انڈیا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لے.
These remarks vindicate Pakistan's long-standing position that
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمارکس پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی تائید کرتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت اور خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں تخریب کارانہ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہیں. عالمی برادری پاکستان میں انڈیا کی مداخلت اور دہشت گردی کی معاونت اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لے. انہوں نے بتایا کہ برطانوی اراکین پارلیمان کے معاملہ اٹھانے پر برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے نریندر مودی سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظالم کے معاملے پر بات کی ہے. جبکہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر برطانوی اراکین پارلیمان کی ایک بڑی تعداد نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظالم پر تشویش کا اظہار کیا. سنتاس معاہدے کے حوالے سے عالمی بینک کے خط پر مختصر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کا خط موصول ہوا ہے جس پر متعلقہ ادارے مشاورت کر رہے ہیں. افغانستان سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت نے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا ہے. حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ جہاں تک بات حقانی نیٹ ورک کی ہے تو اس کے ثبوت اور رابطے افغانستان میں ملے ہیں. واضح رہے کہ وزارت خارجہ نے اس سے قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کی افغانستان میں گرفتاریاں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ افغانستان میں ہیں، لیکن ان کے اصرار کو بین الاقوامی سطح پہ اب بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان پر الزام رہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
ادھر بھارت کی سپریم کورٹ نے ملک کی تمام شاہراہوں کے کنارے اور آس پاس شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے. عدالت سے روڈ سیفٹی کے لیے کام کرنے والے اداروں نے رجوع کیا تھا، جن کا موقف تھا کہ سڑکوں پر شراب بکنے سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ پابندی آئندہ برس اپریل سے عمل میں آ جائے گی. دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ.
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قومی اور اسٹیٹ شاہراہوں یا ان کے قریب جو شراب کی دکانیں چل رہی ہیں انہیں دوبارہ لائسنس جاری نہیں کیے جائیں گے. ان کے موجودہ لائسنس 31 مارچ 2017 کو رواں مالی سال کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. شراب کی نئی دکانیں شاہراہوں سے کم 500 میٹر کے فاصلے پر کھولی جا سکیں گی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریاستی حکومتوں نے سپریم کورٹ کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہراہوں پر شراب کی دکانوں کے لائسنس کم کرنے کے بجائے ان کی تعداد مزید بڑھائی ہے. انڈیا میں ہر سال سڑک پر ہونے والے حادثوں میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ سڑک کے کنارے شراب کی فروخت پر پابندی سے حادثات روکنے میں مدد ملے گی. چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہم شاہراہوں پر شراب کا کوئی اشتہار بھی نہیں دیکھنا چاہتے. سڑکوں پر کسی قسم کا کوئی اشتہار یا سائن بورڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں دیکھ کر ہی لوگوں کا دل للچاتا ہے. بہار کی حکومت نے گزشتہ برس ریاست میں نشہ بندی نافذ کی تھی. حالانکہ حکومتوں کو شراب کی فروخت سے زبردست آمدنی ہوتی ہے، جس کا ذکر سپریم کورٹ نے بھی کیا. گجرات میں بھی لمبے عرصے سے شراب کی فروخت پر پابندی عائد ہے. شاہراہوں پر شراب کی دکانیں بند کرانے کے لیے عدالت میں کئی عرضیاں داخل کی گئی تھیں. انڈیا میں روزانہ اوسطاً 400 لوگ سڑک کے حادثات میں مارے جاتے ہیں، اور ایک تخمینے کے مطابق ان حادثات سے ملک کو سالانہ تقریباً 4 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
پاکستان کے ضلع جہلم میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے والد کو شواہد نہ ہونے پر ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ سامیہ شاہد کے والد چودھری محمد شاہد پر اپنی بیٹی کے قتل میں معاونت کا الزام تھا، جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سمرہ فاطمہ سے۔
لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جمعرات کو کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے مطابق مقدمے میں استغاثہ نے الزام کو ثابت کرنے کے لیے شواہد مہیا نہیں کیے ہیں، جبکہ عدالت صرف پولیس کی تحقیقات کی روشنی میں کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی۔ استغاثہ کا موقف تھا کہ چودھری محمد شاہد نہ صرف اپنی بیٹی سامیہ شاہد کو جولائی میں پاکستان لانے کی منصوبہ بندی میں شامل تھے، بلکہ ان کے قتل میں معاونت بھی کی۔ چودھری شاہد پر یہ الزام ان کی اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو اور پولیس رپورٹ میں دیے گئے بیانات میں پائے جانے والے تضاد کی بنیاد پر عائد کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ وہ ان الزامات کو شواہد کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتی۔ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ سے تعلق رکھنے والی 28 سالہ سامیہ شاہد کی موت 20 جولائی کو ان کے آبائی گاؤں پنڈوری میں واقع ہوئی تھی۔ سامیہ کے خاندان کی جانب سے شروع میں کہا گیا کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، تاہم پوسٹ مارٹم سے اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ سامیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ خیال رہے، سامیہ کے سابق شوہر شکیل نے مبینہ طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے سامیہ کو گلا دبا کر قتل کیا تھا، لیکن ان کے والد اس قتل میں معاونت کے الزام سے انکار کرتے رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی سمرہ فاطمہ سے۔ اور برطانوی پارلیمان کی رکن ناز شاہ کا بریڈفورڈ سے تعلق ہے، جہاں سے مقتولہ سامیہ شاہد کا بھی تعلق تھا، اور ناز شاہ کا اس کیس کو آگے بڑھانے میں اہم کردار رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ سامیہ شاہد کے والد کی ضمانت پر رہائی کے عدالتی فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہیں۔
دیکھیں، جو جوڈیشری کے مسئلے ہیں ان میں ہم کامنٹ نہیں کرتے، کیونکہ اپنے ہوتے ہیں، اور لیکن انویسٹیگیشن کے لحاظ سے میں نے جب تک سامیہ شاہد کی ہمیں جسٹس نہیں ملتا تب تک میں نے آرام سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر بالکل نہیں ہٹنا، اور مجھے یقین ہے، حالے بھی اب بھی یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔
لیکن آپ نے کافی دلچسپی لی ہے اس کیس میں، اور آپ کا خیال تھا، آپ نے کہ کئی بیانات تھے، انٹرویوز تھے، کہ آپ پولیس کے ساتھ، مطلب وہ آپ سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن آج جج نے کہہ دیا کہ انویسٹیگیشن میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق تھا، تو یہ انویسٹیگیشن پھر کمزور ہی ہوئی نا؟
نہیں، کمزور نہیں، دیکھیں بیل پر ہیں، ابھی تک بیل پر ہیں، اور آگے جا کر جب ایویڈنس زیادہ پیش کریں گے تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ بیل پر ہیں، اور آگے سے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر ان کا جو جس انسان کو جس نے انہوں نے کہا ہے کہ ریپ کیا اور قتل کیا، اس کا تو ایویڈنس 100% ہے نا، اس کا تو ایویڈنس اگر نہ ہوتا تو اس کو بھی بیل مل جاتی ہے، مل جاتی، ٹھیک ہے نا، جو اس کا ہسبینڈ ہے، پہلا ہسبینڈ تھا شکیل، تو اس کا کزن اب تک قید میں ہے، جیل میں ہے، تو مجھے اس لحاظ سے یقین ہے، اور آگے رہ گئی بات باپ کی، تو وہ آگے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اچھا، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ موڈ جو ہے وہ کچھ چینج ہوا ہے اس کیس کے حوالے سے، ماحول تھوڑا سا بدلا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے ایک اور مقدمہ بھی کر لیا تھا کہ ان کی ایکچولی طلاق نہیں ہوئی تھی اور یہ خود قصوروار ہیں دونوں۔
وہ پرچہ تو ختم ہو گیا تھا، جو انہوں نے یہ پرچہ جو ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ کینسل ہو گیا تھا، تو وہ پولیس والوں نے کینسل کر دیا تھا، تو اس لحاظ سے مجھے وہ ٹھیک تھا۔ تو ہاں، میں باتیں کر رہی ہوں پاکستانی افیشل سے، تو میں دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ تھیں برطانوی پارلیمان کی رکن اور جن کا بریڈفورڈ سے تعلق ہے ناز شاہ، جو برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے قتل کے کیس پر بات کر رہی تھیں۔ اور ان دنوں نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے موضوع پر بی بی سی پر ایک خصوصی سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی میں آج یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مالاکن ڈویژن میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، تاہم اب ان ہلاکتوں میں ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے، جس کے مطابق خواتین کو غیرت کے معاملے پر قتل کرنے کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک صرف شانگلا اور سوات کے اضلاع میں 50 سے زائد ہلاکتیں غیرت کے نام پر ہوئیں، جس میں بیشتر واقعات کو دانستہ طور پر خودکشی کا نام دیا گیا۔ شانگلا سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلا کے دورافتادہ گاؤں پورن سے تعلق رکھنے والی حسن گوہر ایک دکھی ماں ہیں۔ چند ماہ پہلے ان کی اکلوتی شادی شدہ بیٹی شازیمہ کو ان کے شوہر نے غیرت کے نام پر مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا، لیکن بعد میں اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ پولیس نے شازیمہ کی موت کو اس کے شوہر کے بیان کے مطابق خودکشی کا مقدمہ قرار دے کر داخل دفتر کر دیا، لیکن چند ہفتوں کے بعد جب شازیمہ کے والدین پر حقیقت کھلی اور انہوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے دوبارہ تفتیش کی اور ایک ماہ کی تاخیر سے شازیمہ کے شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ شازیمہ کی والدہ حسن گوہر کا کہنا ہے کہ ظالموں نے ان کی بیٹی کو بغیر کسی وجہ کے زہر دے کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا،
میری ایک ہی بیٹی تھی، ظالموں نے اسے زہر دے کے قتل کر دیا۔ ہم حکومت سے انصاف کے طلبگار ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ قاتلوں کا کچھ بگاڑ سکیں۔ حکومت ہمیں انصاف دلا دے۔
ادھر پورن کے علاقے چوگا پولیس کے انچارج عثمان منیر کا کہنا ہے کہ شازیمہ قتل کیس میں پولیس کی طرف سے دو افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں شازیمہ کے شوہر امجد اور ان کی چچی شامل تھیں۔ تاہم ایک ماہ تک جیل میں رہنے کے بعد عدالت کی طرف سے ان دونوں ملزمان کو اب ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
20/2/2016 کا وقوع ہے اور 26/3/2016 کا ایف آئی آر ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے والد نے ڈائریکٹ دعویداری صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، اس نے شک ظاہر کیا تھا، تو ایز پر لا ہم نے شک کو ہٹانے کے لیے ہم نے انکوائری کی 174۔ تو اس کے بعد جب سب شہادت ہمیں ملی اور معاملہ کلیئر ہوا تو ہم نے ایف آئی آر دی۔ تو پولیس نے تو مقدمہ درج کر لیا ہے، تفتیش کے روس سے دونوں ملزم گنہگار ہیں اور مقدمہ باقاعدہ ٹرائل پر ہے، ٹرائل کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ۔
خیبر پختونخوا کے مالکن ڈویژن میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، تاہم اب ان ہلاکتوں میں ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے، جس کے مطابق خواتین کو غیرت کے معاملے پر قتل کرنے کے بعد اسے مبینہ طور پر خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اس معاملے پر تحقیق کرنے والے غیر سرکاری اداروں کا کہنا ہے کہ صرف سوات میں 2015 میں 18 خواتین کے خودکشی کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2014 میں یہ تعداد 27 تھی۔ اس ادارے کے تحقیقاروں کے مطابق ان میں سے 60% سے زائد کیسوں میں اصل معاملہ غیرت کے نام پر قتل کا تھا، جسے خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ اس کے علاوہ مالکن ڈویژن میں چترال واحد ایسا ضلع ہے جہاں اب تک سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں گزشتہ 6 سالوں کے دوران 90 سے زیادہ خواتین نے خودکشی کر کے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن چترال کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ تمام واقعات غیرت کے معاملے پر ہی ہوئے ہیں، لیکن اسے خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے۔ حکومت نے غیرت کے معاملے پر خواتین کے قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک قانون بھی منظور کیا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق اس قانون میں پیچیدگیوں اور اس پر عمل درآمد کے فقدان کے باعث اس کی حیثیت ایک برنام قانون کی رہ گئی ہے۔ عورت فاؤنڈیشن پشاور کی ایک اہلکار سیما منیر نے کہا،
پچھلے دنوں بھی جو ٹوکن قانون سازی ہوئی ہے، ٹوکن لیجسلیشن، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ ایک چیز لے کے آتے ہیں، اس کے نام پہ آپ مذاق اڑاتے ہیں اور آپ لوگوں سے اس پہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے۔ آپ نے اس قانون میں کیا بنایا؟ انتہائی ناقص قانون ہے۔ اس وقت بھی جو وہ بنا ہے، جو اس کے اندر پہلے بھی پرابلم تھے، وہی پرابلم پرسسٹ کرے۔ لوگوں کو اور لوگوں کے رویوں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی پولیس والے کو ہوتی ہے, اس جج کو ہوتی ہے جو اس کو سزا سناتا ہے, تھانے کے عملے کو, سارے کو اس کے ساتھ. جب تو جہاں پہ قاتلوں کے ساتھ آپ کے رویے یہ والے, تو وہاں پہ آپ کیسے کہیں گے کہ غیرت کے نام پہ قتل جو ہے کم ہو سکتے ہیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے مؤثر تفتیشی نظام اور قانون سازی نہیں کی جاتی, خواتین کو اس طرح غیرت کے نام پر قتل اور خودکشی کے نام پر دفن کیا جاتا رہے گا. رفت اللہ اورکزئی, بی بی سی, شانگلا.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مالکن ڈویژن میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے, تاہم اب ان ہلاکتوں میں ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے, جس کے مطابق خواتین کو غیرت کے معاملے پر قتل کرنے کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے. آپ نے سنی رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ, اور اسی موضوع پر یعنی مالکن ڈویژن میں خواتین کی خودکشی کی بڑھتی ہوئی تعداد, اس پر اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے بی بی سی اردو نے پچھلے ہفتے منگورا میں سوات یونیورسٹی کے پی ٹی سی ایل کیمپس میں ایک خصوصی مباحثہ منعقد کیا. اس میں یونیورسٹی کے طلبہ طالبات بھی شریک ہوئے اور انہوں نے سوالات بھی کیے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر ہمارے پینل کے خصوصی مہمان تھے صوبہ خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے رکن قومی صوبائی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی, جن کا تعلق شانگلہ ڈسٹرکٹ سے ہی ہے, اور ان کے ساتھ ہی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی سائمہ منیر. میں نے گفتگو کا آغاز سائمہ منیر سے ہی کیا. ان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر قتل کی شرح تو نسبتاً دوسرے علاقوں سے کم ہے, لیکن خواتین کی خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو اس کے بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہیں؟
ہمارے یہاں جو بہت سے واقعات ہیں, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ 2013 کے دوران جو ہے, میں اس سے پہلے کی بات نہیں کرتی, قریباً کی بات کر لیتی, 2013 میں ہمارے پاس سارے جو وائلنس کی فارمز تھی اس کو ملا کے اخبارات کے اندر 674 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. 2014 میں جو تھا تو یہ ڈیٹا جو ہے 736 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس وائلنس کے, اور یہ سارے عورتوں کے خلاف وائلنس کے کیسز ہیں. اور 2015 میں بھی جو یہ آپ کا جو یہ ڈیٹا تھا وہ بھی تقریباً 736 کے قریب رہا ہے. لیکن اس سارے میں جس وقت ہم اس کو بلا کے دیکھتے ہیں تو تین کیٹیگریز جو ہیں وہ بڑی الارمنگ تھی اس سارے کے اندر. ایک عورتوں کا قتل, ایک غیرت کے نام پہ قتل, اور ایک عورتوں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت زیادہ اس سارے کے اندر دیکھا گیا. تو ایک دفعہ پھر جس وقت اس ڈیٹا کو ہم نے انالائز کیا تو پھر جو آپ والی بات تھی کہ آنر کلنگ کے واقعات جو تھے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے کم نظر آئے, لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں خودکشی کے واقعات بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو جس وقت یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آیا تو ظاہر ہے ہم نے جو ایک بڑے ہم بھی بڑے اچھا لگ رہا تھا کہ آنر کلنگ کے واقعات شاید ہمارے صوبے میں کم ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو خودکشی کا ریشو بڑھ رہا تھا تو اس نے تھوڑا سا ایک الارمنگ سچویشن ہمارے لیے پھر پیدا کر دی.
اچھا تو شوکت صاحب, آپ کو کیا اس کا علم ہے کہ یہ خودکشی کے واقعات میں اس علاقے میں اتنا اضافہ ہوا ہے؟ کیا آپ کی حکومت جو ہے اس پہ کوئی توجہ دے رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کچھ کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے, اور جتنا ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے معاشرے کے اندر اتنا ہی اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اس وقت جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, جو فرسٹریشن ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شاید یہ واقعات پہلے بھی زیادہ ہوں لیکن ابھی ہمیں اس سے زیادہ بھی لگتے ہیں, اس کی دو تین وجوہات ہیں. جو میڈیا یا جو ہم کہتے ہیں کہ مواصلاتی جو سسٹم ہمارا کمیونیکیشن جو بڑا ہے, جس میں موبائل ہے, فیس بک ہے, یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو جس طرح سائمہ نے کہا کہ رپورٹ ہوتی ہے میڈیا کے اندر, چاہے وہ پولیس اس کو کرے یا نہ کرے, لیکن میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے, پھر پولیس کی مجبوری بن جاتی ہے.
تو یہ مجبوری بنی ہے, یہ
میں آپ کو آ رہا ہوں. دیکھیے 2011 کے اندر جب ایکٹ ترمیم لائی گئی, اس میں سزائیں بڑھائی گئیں, پھر اس کے بعد 2016 کے ایکٹ میں جو سزا بڑھائی گئی, وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹیررزم اگینسٹ ریاست, اس سے جو کافی فرق پڑا. لیکن اگین میں کہوں کیونکہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے نا, انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے, فیملی ڈیسائڈ کرتی ہے, کورٹ ادا. جو نیا ایکٹ بنا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیا گیا ہے, اس میں پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس کر سکتی ہے, ڈائریکٹ مطلب وہ کر سکتی ہے, انویسٹیگیشن آزادانہ کر سکتی ہے.
لیکن وہ تو اس صورت میں ہے نا کہ اگر اس کو آنر کی رنگ یا غیرت کے نام پہ قتل قرار دیا جائے.
بدقسمتی ہے میں کہوں گا اس کو کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس طرح اس چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کر پائی ہے ماضی کے اندر کہ یہ چیزیں ہم سامنے لا کے اس کی روک تھام کر سکے. اگر یہ ایکٹ بنا ہے نا, اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں تو میرے خیال سے کافی ہم مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمی آ سکتی ہے, کیونکہ سزا بڑی ٹھیک ٹھاک ہے اس میں.
لیکن سائمہ منیر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے جو معلومات اکٹھے کیے ہیں, جو تحقیق کی ہے اس سلسلے میں, تو اس میں پولیس کا کردار کس طرح کا آپ نے پایا ہے؟
اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو برادری سسٹم ہے, جو ہم ایک قبائلی سسٹم جو ہے, ہمارے ٹرائب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عزت بچانے کے لیے اس کو, کیونکہ خودکشی جو ہے ہمیں لگتا ہے یہ بس ٹھیک ہے, میری بھی عزت رہے گی, شوکر صاحب کی عزت رہے گی, تو خودکشی ہے تو آسان ہے, تو اس لیے وہ اس سارے کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے. جب تک یہ پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ بظاہر کیا اتنی سوات میں یا مالاکنڈ ڈویژن کے اندر دیکھ لیں, مطلب میں مسلسل جو دیکھ رہی تھی اس میں سوات 2013 میں, 2014 میں, 2015 میں ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح دوسرے تیسرے نمبر پہ چترال آ رہا ہے. تو کیوں, کیا ریزن ہے ایسی سوات کے اندر کہ عورتیں خودکشی پہ مجبور ہوتی ہیں؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا پھر, اگر یہ خودکشی کے کیسز ہیں تو. لیکن اس کو بڑا کلوزلی جس وقت میرے اوپر ہے ہم نے دیکھا تو یہ آنر کلنگ کے کیسز ہیں ایکچولی, اور اس آنر کلنگ کے اندر پھر بہت ساری چیزیں شامل ہیں وہاں پہ, جس طرح کے حالات ہیں اس کے اندر دیکھیں, جو ہمارے یہاں فورس میرج کا سسٹم رائج ہے وہ اس سارے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اتنے مسائل نکل کے آ جاتے ہیں وہ خودکشی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اس ساری چیز کو خودکشی کہہ کے رکھ دینا اور اس کے بعد یہ سوچ دینا کہ جی یہاں پہ آنا کے لیے کم ہے, میرے خیال میں یہ غلط ہے سارے کے
اندر. اگر تھوڑا سا آڈینس کے پاس چلتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے اگر تھوڑے سے سوالات یا کوئی رائے ہمیں دیں.
یہ بالکل سنگین مسئلہ ہے اور کوئی بھی لڑکی خودکشی نہیں کر سکتی, یہ اس کو قتل کیا جاتا ہے پھر اس کو خودکشی کا نام دیا جاتا ہے. اگر کسی کو سزا بھی دیا جائے تو پھر وہ 5-6 مہینے بعد اس کو فارغ کر دیا جائے, کسی کو صحیح سزا نہیں دی جاتی, اس لیے ہر کوئی خود قتل کے کرتا ہے اور پھر پراپر سزا نہیں ملتی. تو اس لیے لوگوں میں وہ کانفیڈینس آ گیا ہے کہ سزا تو ٹھیک سے ملتی نہیں ہے, جو غلطی کرتی ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور اس پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے مس انیلا اکرم میم, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں تو وہ ٹاپک نہیں ڈسکس کر رہی کہ خودکشی کو قتل کا نام
نہیں ہے آج ہمارا
جی, مطلب میں پیور خودکشی کا بتا رہی ہوں. جو یہاں پہ ہمارے پاس خودکشی کے کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ اس لیے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بچیوں کو پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے, مطلب اگر وہ کوئی اپنی بات منوانا چاہتی ہیں یا کوئی بات کہتی ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ انہیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے, اور ان کو یہ سب سے ایزی وے لگتا ہے کہ بس ہم خودکشی کر لیں گے تو سب سے ایزی ہے یہ. اور یہاں پہ جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں اس میں ہوتی ہے ایج بٹوین 18 to 25, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. تو مطلب خودکشی کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کی کیا مطلب وشیز ہیں, تو وہ ہم پورا کریں.
بالکل, کچھ ہمیں کامنٹس مل رہے ہیں یہاں آڈینس سے. جی,
میرا نام شمیلہ ایاز ہے, میرا تعلق پشاور سے ہے. میں صرف شوکت صاحب, جب سوات میں ڈینگی کا بہت زیادہ ہوا تو آپ نے ایک مہم کے طور پہ یہاں اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا. دیکھیے یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں, یہ ایک اس کو اب ضرورت ہے کہ ایک خصوصی توجہ کی ضرورت ہے حکومت کی, کہ ان جو کیسز ہیں ان کو انڈیویجول کیسز کے طور پہ نہ دیکھا جائے. بہت زیادہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کے کیسز ہیں, خودکشی کی صورت میں ہیں, آنر کلنگ میں, تو حکومت کی ایک خصوصی توجہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو صرف انڈیویجول کیسز کے طور پہ نہ دیکھا جائے.
میں یہاں پہ سی بی ایم سینٹر فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ مائکرو بایولوجی میں لیکچرر ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے, ایک ایشو یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, لڑکا یا لڑکی, مطلب مین ڈومیننٹ کا یہ ایشو یہاں پہ بہت زیادہ ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں بچیوں کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو مت مارو یا مت کرو, وہ بھائی ہے آپ کا, وہ لڑکا ہے, وہ ان کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں لڑکا ہوں, میں ڈومیننٹ ہوں, یہ تو لڑکیاں ہیں, ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو خودکشی یا قتل کا جو کیسز ہوتے ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک یہی بات ہوتی ہے کہ ہم تو مرد ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ لڑکیاں ہیں کمزور ہیں, تو اس وجہ سے وہ بہت ایزیلی یہ مینٹیلٹی اگر جب تک چینج نہیں ہوگی تب تک ہمارے پاس یہ کیسز کم نہیں ہوں گے. پولیٹکس اور یہ مطلب یہ پولیس اور یہ سب تو بات کی کیسز ہیں, پہلے جو ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے.
اور یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بھی کہا کہ یہ شروع سے ہر گھر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد جو ہے بیٹا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور وہ اسی طرح اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ اس کا حق ہے مارنا یا اپنی منوانا جو بھی ہے. تو اس سوچ کو بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں
تھوڑا سا جی جی جو سوچ کسی زمانے میں ہوتا تھا, ابھی میرے خیال سے جس کے بچیاں ہیں یا بچے ہیں, یہ تو میں کیونکہ میں اپنے طور پہ اور جو میرے جتنے بھی میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل 100%, لیکن کافی حد تک یہ اب بچوں پہ تعلیم حاصل کرنے پہ بالکل پرائیورٹی ہے لوگوں کی, اور میڈیکل کالجز بھرے پڑے ہیں لڑکیوں سے.
سر میں صرف تعلیم کی بات نہیں کر رہی, ایک مطلب اندر سے جو بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا, کہ مین بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے لڑکوں کو کہ آپ لڑکے ہو, آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو. ایون اب آپ لوگ دیکھیں نا کہ یہ موبائل جو یوز کرتے ہیں, بوائے اگر سارا دن موبائل میں لگا ہوا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, مطلب گھر میں بھی کوئی روک تھام نہیں ہوتی. اگر گرل ایک گھنٹے میں اگر موبائل میں دیکھ رہی ہے یا فون پہ بزی ہے, اسی ٹائم اس کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ مطلب آپ موبائل یوز مت کریں. آپ لوگوں نے یہ تو دیکھا ہوگا نا, تو یہ میں صرف بات کر رہی ہوں. ایجوکیشن تو الگ وہ ہے, وہ تو سب کو دے رہے ہیں, یہاں پہ کافی اچھا سسٹم ہے جی.
لیکن اس میں میں اگین عرض کر لوں کہ اس میں خواتین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, ماں بھی ایک خاتون ہوتی ہے, اور یہ جو دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں نا تو بھی خواتین ہی آتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سارا مرد پہ نہ ڈالا جائے کہ جی مرد نے تین شادیاں کر لی, چار شادیاں کر لی, اس عورت کو نہ کرے نا, وہ تو یہ اپنے اندر سے بھی تھوڑا سا وہ نکالے نا.
کاش کہ اتنا ہی سادہ سب کچھ ہوتا ہے, کاش کہ ایسا ہی ہوتا. اور یہ کہ آپ نے پروگرام کے آخر میں سارا قصور خواتین پہ ڈال دیا,
حسب معمول.
اچھا اسی کے ساتھ پھر ہم پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. یہ ہم ننگورا میں سوات یونیورسٹی کے کیمپس سے یہ ہمارا مباحثہ تھا. اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی, بڑی دلچسپ قسم کی باتیں ہوئیں اور کافی غور طلب نکات بھی اٹھائے گئے یہاں پہ. تو یہ بی بی سی کے خصوصی سلسلے کا حصہ تھا, لیکن یہاں ننگورا میں سوات یونیورسٹی سے ہم سب کی طرف سے خدا حافظ اور سب کا شکریہ جنہوں نے حصہ لیا. خدا حافظ.
یہ تھا منگورا میں سوات یونیورسٹی کے پی ٹی اے سی ایل کیمپس سے ہمارا خصوصی ایک مباحثہ جو پچھلے ہفتے ہم نے ریکارڈ کیا تھا. اور جیسے کہ پھر آپ نے اس میں بھی سنا, بی بی سی اردو پر ان دنوں نام نہاد غیرت پر خواتین کے قتل کے موضوع پر ایک خصوصی سلسلہ بھی چل رہا ہے, اور پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں دیگر موضوعات پر ہم نے اس سلسلے میں مباحثے منعقد کیے. اب تک کراچی یونیورسٹی میں, خیرپور یونیورسٹی میں, پشاور یونیورسٹی اور سوات یونیورسٹی میں جا کے ہم نے یہ مباحثے کیے ہیں, پینل سے بات چیت کی ہے, اور تمام مباحثوں میں اسٹوڈنٹس نے کھل کر حصہ لیا ہے, سوالات اٹھائے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ اگر آپ اس کا خصوصی ضمیمہ بھی اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے, تو اس پر صفحے پر آئیے اور یہاں ان اس موضوع پر آپ دیکھ سکیں گے ویڈیو رپورٹیں, سن سکیں گے آڈیو رپورٹیں, اور مختلف اس پر رپورٹیں بھی ہیں, تجزیے بھی ہیں اور تصاویر بھی ہیں. تو ضرور اس کا پیج کا رخ کیجیے اور یہ سے دیکھیے نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل پر یہ خصوصی سلسلہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, ہمارے پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن, اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق. اب سربین کی پوری ٹیم کو کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں سنیے خبروں کی سرخیاں جو آج سنا رہی ہیں نازش سفر.
برطانیہ میں حکام کی جانب سے 3 افراد یعنی 2 خواتین اور 1 مرد سے بچے کی پیدائش قانونی قرار دے دی گئی ہے. یہ اقدام بچوں کی جان لیوا جنیاتی امراض کے ساتھ پیدائش کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. جرمنی کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک جرمن شخص کی ملکیت میں موجود نازی دور کے فن پاروں کو سوئٹزرلینڈ میں ایک عجائب خانے کے حوالے کیا جائے. فن پاروں کے مالک کا باپ ہٹلر کا ڈیلر تھا. شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد باغیوں کے زیر تسلط علاقہ خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. زخمیوں اور بیمار شہریوں کا پہلا قافلہ شہر کے مشرقی حصے سے نکل آیا ہے. پاکستان فوج نے اپنے نئے مرکزی ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے نام کا اعلان کر دیا ہے. وہ لیفٹیننٹ جنرل آصم سلیم باجوہ کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.